अच्छे एयरकंडीशन रूम्स बनाएं, उसमें बहुत नरम नरम बिस्तर लगाएं, अच्छे से तकिए सजाएं और बच्चों से आप सोए आराम के साथ। हम नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म की तकलीफ हो। हमने ये मदरसा इसलिए बनाया है कि ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। जिस मकसद के लिए मदरसा कायम किया गया है, ये आप उस मकसद की खिदमत कर रहे हैं या पुलिस को फेल कर रहे हैं? तो खुदा ने जो ये मदरसा बनाया है, मदरसा जैसे अकेडमी ऑफ वर्ल्ड, ये मदरसा खुदा ने क्यों बनाया है? इंसान को अमानत से खिलाफत के दर्जे तक पहुंचाने की जरूरत। तो इसके तबादले क्या होना चाहिए? मैंने इसको मैं जुमले व्यक्त कर लूं कि इसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर कदम पर एक रेजिस्टेंस मिले, ताकि इंसान के अंदर एक सिफत पैदा हो सके। इस जुमले की बात सुनिए। एक इंसान चाहता है कि मैं ताकतवर हूं। एक नौजवान है बेचारा, बल्कि ये जो मिस्टर यूनिवर्स का जिसको खिताब मिला था, टोनी एटलस, बहुत मशहूर जिसके लिए आ जाता है कि उसका जो जिस्म था वो इंसानी जिस्म की खूबसूरती का एक नमूना था। तो वह एटलस जो यूनानी जबान में उसमें जिस्मानी का देवता है, उसके नाम पर उसको मिला था टोनी एटलस। उसका तारीफ क्या थी कि वो अपने नौजवानी और लड़कपन में बहुत ही कमजोर सा नौजवान था, और उसको मैंने जैसे कहते हैं कि अपने हम दूरियों में और इधर उधर उसे जलील होना पड़ा, मार खानी पड़ी, जिसके बाद उसे ये एहसास हुआ कि मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए। तो जब ये एहसास हुआ मार खाने के बाद या तकलीफ उठाने के बाद कि मुझे अपने को ताकतवर बनाना चाहिए, तो ये जिस्म कमजोर से ताकतवर कैसे बन गए? आराम करके, सो के, बहुत ज्यादा खा के। जब आप इस जिस्म को किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, किसी रुकावट और मुजाहिमत के मुकाबले में काम पे लगाते हैं, तब इस जिस्म में ताकत आती है। यानी आप जब तक अपने हाथों पर बोझ नहीं उठाएंगे, हाथों की मसल्स में ताकत नहीं आएगी। ऐसे क्यों करना? इसी तरीके से जब तक आप अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालेंगे, जहनी सलाहियतों में कुदरत पैदा नहीं होगी। कि आजकल के जो एक बड़ा अच्छा जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फैज यह है कि इंसान की सेल्फ ग्रोथ खत्म है। जिन्हें हम अक्सर पिछली नस्लों में बड़े बड़े लोग हिसाब अपनी उंगलियों में कर लेते थे, आज के बच्चों से दो दो चार बार कैलकुलेटर के लिए जुड़ा जाता है। यानी इंसान के दिमाग में जो कुवत होनी चाहिए थी वो कहां चली गई? कैलकुलेटर के लिए। तो उसूल क्या है इस निजाम को कैसा होना चाहिए, जिंदगी को कैसा होना चाहिए? कि हर कदम पर एक रुकावट मिले और इंसान को उस रुकावट के मुकाबले में मेहनत मशक्कत करना पड़े, ताकि इंसान में एक सिफत पैदा हो सके। खुदा ने ऐसे निजाम रखे हैं, लफ़्ज़ खलक़ना इंसान की कबद, हमने इंसान को कबीदगी में सख्ती में पकड़ा, इंसान को आसाइश में नहीं रखा। लेकिन इसका एक पर्पज है कि जिस तरीके से आप अपने मदरसे या स्कूल में आने वाले बच्चों को जिन्हें आप तरबियत देना चाह रहे हैं उन्हें आराम से नहीं बैठने देते, इसी तरीके से खुदा भी नहीं चाहता कि तुम आराम से बैठे रहो। जिन्हें अगर स्कूल में बच्चे जो आराम से खाली खेलते रहें, कूदते रहें, सोते रहें, तो कोई भी आगे देखेगा वो कहेंगे क्या स्कूल में आया भाई, क्या दर्जगा है? तो ये जो दर्जगा है, मैंने आप अक्सर समझ रहे हैं कि ये खुदा ने निजाम क्यों बिल्ड किया, क्यों डेवलप किया? ताकि इंसान विलायत के दर्जात पर तरक्की करके खिलाफत की मंजिल तक पहुंच सके, इसलिए बनाया निजाम। तो इसमें हर कदम पर रेजिस्टेंस रखा गया है कि जिसके मुकाबले में हमें काम करना पड़ता है। उसका फायदा क्या होता है? कि हम مضبوط اور طاقتور ہوتے نظرتے ہیں. جیسے ایک مثال ابھی آپ نے دیکھی جو اس کا بہت میڈیا پر بھی آیا چلی میں جو 33 افراد کام کے اندر دریافت ہو گئے تھے. اب آپ دیکھیں ان کی کتنے اچھے جملے ہیں کہ اندر سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, فیتھ فیتھ. اگر آپ ان کے سارے جملے سنیں گے جو لوگ ٹرمپ ہوئے ہیں 68-69 دن سے, وہ اپنے لواحقین کو کس چیز کی ترغیب کر رہے ہیں, خدا پہ بھروسہ کرو, خدا سے دعا کرو, اپنے ایمان کی طاقت کو استعمال کرو. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں. میں جو آپ سے ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ فطرت کی اصالت ہر انسان میں پائی جاتی ہے. یہ اس کی ایک بہترین مثال آپ اس کا اور دیں کہ اصالت فطری اور اصالت فطری کب کھل جاتی ہے کہ جب دنیا کے سارے اسباب کٹا رہا ہوں. اس وقت انسان ہر انسان موحد خالص ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی مومن اور مسلم اور متقی ہونے کی شرط نہیں ہے کہ توحید فطری ہے. تو یہ چیز کہ انسان کے لیے خدا نے کیا نظام بنایا کہ ہم ہر مرحلے پر ایک رکاوٹ سے ہمیں قبول کرنا پڑے تاکہ ہم ہر مرحلے کے بعد ایک بہتر انسان بن کے ابھریں. ہر مشکل جب ہم عبور کریں تو ہم زیادہ مضبوط اور پختہ انسان ہو چکے, زیادہ اچھا انسان ہو چکے. چوتھی بات, یہ جو سفر ہے سیر ولایت ہے, یہ سیر اختیاری ہونا چاہیے یا سیر جبری ہونا چاہیے؟ میرا بابا دھکے دے دے کے بھیجے آ گئے, یا اس سفر کو انسان کے ارادہ و اختیار کے ساتھ طے ہونا چاہیے؟ سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اختیاری ہونا چاہیے. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو کچھ وہ اچیو کرے اس کی سینس آف اونرشپ ہے. خدا اس رتبہ ولایت کی سینس آف اونرشپ دینا چاہتا ہے انسان کو. یعنی یہ کہ انسان کہے کہ ہاں میں خدا کروں, میں خدا کروں. بات مان جائے کہ جس طریقے سے آپ جب اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں ہر چیز اس کو پورا صبح سے شام تک ایک پروگرام بنا کے دیتے ہیں اور ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑ جاتے, اس بچے کی شخصیت تو ہو گئی. جب تک آپ اس کو اپنے ارادے سے, اپنی اختیار سے, اپنے پسند و ناپسند سے زندگی میں حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اس کی شخصیت بلڈنگ نہیں ہو پائے گی کبھی. تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر ہو, اور انسان اپنے ارادے سے کہیں گے انت ربی وانا عبدک. یہ ڈنڈا لے کے نہیں کہلوایا جائے, یہ بات جبری نہیں بلکہ اپنے اختیار سے, اپنی پسند سے, اپنی محبت سے. تو یہ سفر کس طریقے سے طے ہونا چاہیے؟ ارادہ اور اختیار ایک کامل کے ساتھ طے ہونا چاہیے. کہیں پر جبر نہیں, لا اکراہ فی الدین, کہیں کراہیت نہیں ہو, کہیں جبر نہ ہو کہ جو کچھ تم کرو, جو کچھ تم پاؤ اس میں تمہارے پاس سینس آف اونرشپ ہو. یہ جنت میری ہے یا یہ جہنم میری ہے؟ صحیح. چوتھی خصوصیت, سینس آف اونرشپ ہمیشہ احساس میں فخر تھوڑی ہے.
یہ میرا پیدا ہوتا ہے,
پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بندے کی بات ہے. یعنی اسی لیے میں نے مثال دی باپ اور اولاد کی کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, جو کچھ وہ بنتا ہے اس میں اس کے پاس سینس آف اونرشپ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں یہاں تک پہنچا اس منزلہ, لیکن کیا اس کا مطلب باپ کی توہین ہے؟ کیا وہ باپ کی اطاعت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے؟ بلکہ جب بھی باپ کے سامنے آتا ہے تو جو نیک اولاد ہے وہ ہمیشہ جھک کے اس کا ہاتھ چومتا ہے کہ آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. یہ ہے نا کہ جب بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علی علیہ السلام, کہ جب خدا کی طرف متوجہ ہے تو جو کچھ ہے وہ سب کے لیے.
لیکن جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے تو ہے بچا نہیں, لیکن ہم نے اپنے ارادے اور پیار کے ساتھ بھی چیز کیا ہے بالکل, اس کی وجہ سے
کیسے آئے گا؟ آپ خود اس بات کو سوچیں, جو انسان ایسا ہے وہ عبد نہیں ہے, وہ ولایت کی راہ نہیں ہے, وہ ناخلق ہے. جنہیں بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کھاتے والدین کے ہیں, لیکن اس کے بعد باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کیا چیز ہیں؟ بڑھاپے کے اندر ایسے بہت سارے افراد ہیں. اب آپ ضعیف ہو گئے, کونے میں بیٹھ جائیے, اب آپ ہمارے مقابلے میں کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں, لیکن آپ انہیں کسی مقام انسانیت پر رکھیں گے کیا ان لوگوں کو؟ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نظام ولایت پہ آگے جا رہا ہے, میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, انسانوں کی بات کر رہا ہوں, انسان نما حیوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح, پھر میں بیسیکلی اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ خدا کو جب یہ نظام ولایت خدا نے بنایا, مطلب بنا رہا ہے خدا کے جس میں انسان ولایت کی راہ پر ترقی کر سکے, تو اس نظام کو کیسے ہونا چاہیے؟ اس نظام میں انسان کے پاس ارادہ اور اختیار ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سفر صحیح ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے میری صفات کا مذہب بنے, نہ کہ جبرانی. خدا کی صفات کا مذہب پوری کائنات ہے, لیکن اس میں ارادہ اور اختیار سے نہیں ہے. انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اس رستے کو خود اپنی مرضی سے کر رہا ہے, اور یہ انسان کی فضیلت ہے جو اسے باقی تمام مخلوقات سے اوپر لے جاتی ہے. پانچویں بات, یہ سسٹم جیسا ہے کہ ترقی, یہ بات میں پچھلی دفعہ بھی کر چکا ہوں, اس کو ایک دوسرے انداز سے غلط اور ہے کہ ترقی یعنی ایک درجے سے دوسرے بالاتر درجے پر جانا بغیر انفاق اور قربانی کے ممکن نہیں. یہ چیز ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بیان کی تھی آپ کے سامنے. لہذا ضروری ہے کہ وہ انسان جو اپنے پاس خود کچھ نہیں رکھتا, اسے کوئی ایسی چیز عطا کی جائے جسے وہ قربان کرے اور اوپر جا سکے. وہ چیز خدا نے انسان کو کیا عطا کی؟ جسم و جسمانی. اس جسم کو خدا کے رستے میں اور جسم سے منحطا چیزوں کو خدا کی راہ میں قربان کرو اور ترقی کے درجات حاصل کر دو. یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر پانچ چیزوں میں پڑا ہے. یہ ڈیزائن آف دس ورلڈ, دس لائف, پانچ چیزیں ان شاء اللہ یہ رہا تھا, ہم اس کا خیال کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا کنفیوژن جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس کو میں کلیئر کر دوں. لفظ قربانی سے ہم جو مراد لیتے ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں کسی شے کا کنزیوم یا ختم ہونا, ٹھیک بات کہتے ہیں. بنا نہیں میں نے اس چیز کو قربان کر دیا ہے, لیکن وہ چیز پہلے میرے پاس تھی, اب فرض ہو گئی, ختم ہو. قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے. قربانی کا مطلب ہے تفرق. قربانی کا مطلب تقرب ہے. صلات و قربان و کل تقی, صلات نماز ہر متقی کے لیے وسیلہ قربانی. قربانی قربانی یعنی وہ چیز جو آپ کو تقرب دے, وہ چیز نہیں جو کنزیوم ہو جائے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے, کیونکہ عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو خدا سے قربت کے لیے انفاق کر رہے ہوتے ہیں وہ کنزیوم ہو جاتے ہیں, مال کنزیوم ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی جیسے اولاد کی بات آئی, کنزیوم ہو جاتی ہے. انقلاب کے دوران جن لوگوں نے اپنی اولاد کو وہاں سے بھیجا, اولاد ختم ہو گئی. لیکن قربانی کا اصل مطلب یہ نہیں. قربانی کا اصل مطلب ہے وسیلہ تقرب, یعنی وہ چیز جو قربت کا ذریعہ بن جائے وہ ہوتی ہے قربانی. جیسے ہم کہتے ہیں اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دو, جان کا جن بڑی ہوتی ہے. مجھے اس بات کو غور کر کے بتائیے, وہ انسان جو اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے اس کی جان گندی ہو جاتی ہے؟ سوچ کے بتائیں جان جسم, اسی لیے میں نے کہا کنزیومبل سب جسم ہے, کنزیومبل سب جسم ہے, انسان کا نفس کنزیوم ہونے والی چیز تھوڑی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے محنت کی, آپ نے مشقت اٹھائی, جسم کو مشقت پہ ڈالا, نماز شب کی, آپ کا نفس اسٹرانگ ہوا یا کنزیوم ہو گیا؟ آپ نے 30 مہینے اپنے جسم کو قربان کیا روزے میں 30 دن, اس قربانی کی وجہ سے آپ کی جان میں مضبوطی ہے, کمزوری آ گئی, نفس تھوڑی کنزیوم ہوتا کبھی بھی, جو چیز کنزمپشن کے لیے خدا نے خود دے دی, جنہیں خرچ کرنے والی چیز پروردگار نے خود ہمیں دے دی, لیکن اب یہ ہماری حماقت ہے کہ اس کو بچا کے بیٹھے ہوئے, یہ ہماری بے بوتی بے معرفتی, کہ جیسے یہ وہی چیز کا خدا کبھی چاہتا ہے کہ آؤ اس کو قربان کرو, تو ہم پیچھے جاتے ہیں کہ کبھی اموال کی قربانی, کبھی جان کی قربانی, یا جان کی قربانی سے بڑا جان نہیں ختم ہو جاتی انسان, جو چیز ختم ہوتی ہے وہ جسم ہے, لیکن جان جسم کو قربان کرنے کے بعد بے انتہا ترقی کرتی ہے, کہ یہ نفس اگر جسم کو بچا کے لے آئے تو مردہ, اور یہ نفس اگر جسم کو راہ ہے خدا میں قربان کر کے آئے تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ گمان بھی نہ کرنا کے لیے کتنا فرق پڑ جاتا تھا, میں نے جو بچا کے لے آئے, قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں نہیں آئے تھے کہ احد کے بعد خاص طور سے کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے طریقے سے گھر میں بیٹھ جاتے تو آپ زندہ ہو جائے, تو اس کے جواب میں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ تم اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ڈالنے دینا تم, لیکن تم جو اپنے جسم کو راہ ہے خدا میں قربانی سے بچا کے بیٹھے تم سب مردہ ہو جاؤ گے, اور جنہوں نے اپنے جسموں کو قربان کر دیا خدا کی راہ میں جو مقتول کی سبھی زندہ ہو گئے, ان کے نفوس کے بارے میں گمان گینا کرنا کہ وہ زندہ ہے, بل احیاءٌ عند ربہم یرزقون, تو نفس تھوڑی کنزیوم ہوتا ہے کبھی بھی, جو چیز خرچ ہوتی ہے وہ جسم ہے, تو قربانی کا اصل مطلب بھی سمجھ لیجیے کہ قربانی یعنی وسیلہ تقرب, کہ اپنی جسمانیات کو قربان کرو یعنی اسے خرچ کرو تاکہ خدا سے قربت نصیب ہو جائے, اپنے جسم کو خرچ کرو, اسے بستر پہ نہ چھوڑو, اسے صبح کے وقت بیدار کرو, تکلیف تھوڑی سی برداشت کر لو تاکہ تمہارا نفس خدا کے قربت کو حاصل کر لو, مال کو اپنے سینے سے لگا کے نہ بیٹھے رہو, ایک دن اس سے جدا ہو جاؤ گے, اس سے راہ خدا میں خرچ کرو, انفاق کرو, اس کی قربانی دو یعنی تاکہ خدا کے تقرب نصیب ہو, یہ مطلب ہے قربانی کا, تو اس سسٹم کو خدا نے ان بنیادوں پر ڈیولپ کیا, بات مانگے والی. اب اس سے ایک درجہ اور آگے بڑھتے ہیں, ایک بہت اہم نقطہ, بہت اہم نقطہ, خدا نے یہ نہ کہ اس نقطے سے مجھے مدد ملے گی تاکہ میں آپ کو ضروراً جملہ کے معنی سمجھا سکوں, اس کے لیے مقدمہ یہ نقطہ اس کا سمجھ, پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور انسان کے لیے اس نظام حیات کو بنایا جس کے کچھ گوشے میں نے آپ کی خدمت کر سکے کہ یہ نظام کس طریقے سے ہے, اور میں یہی کوشش کی تاکہ آپ ہر چیز کی مصلحت کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے, اگر زندگی میں مزاحمت اور رکاوٹ ہے تو کیوں ہے, اگر زندگی میں پریشانی اور مشکل ہے تو کیوں ہے, اگر خدا کا مطالبہ قربانی ہے تو کیوں ہے, اس بات کو سمجھ لیں, لیکن ایک بات جو ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے اپنے ذہن میں کہ خدا کی خلقت انسان اور اس پورے نظام کا سجایا جانا کیا اس کے ذریعے سے خدا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا خدا کی پیش نظر کوئی ذاتی منفعت ہے ساری چیزوں کوئی مزہ اٹھانا چاہتا ہے کوئی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اللہ علی الحمید اور ابھی سر موقع نہیں پڑھنے میں اس موضوع کو بھی تھوڑا سا چھیڑ کر کہ خدا ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. تو پھر پروردگار نے اس سارے سسٹم کو کیوں ڈیولپ کیا, کیوں فرق پڑا؟ اگر ہم اس آپشن کو نکال لیں کہ اس سارے نظام کی تخلیق سے خدا کے پیش نظر کوئی ذاتی منفعت یا حصول نظر نہیں ہے, پھر کیا؟ کیا خدا یہ چاہتا تھا کہ ایک مخلوق پیدا کرے اور اس کو بہت ساری تکلیفیں دے؟ مطابق عقل ہے بات, یہ آپشن بھی نہیں. تو پھر ہم لا محالہ کس جگہ میں پہنچیں گے؟ اسی امانت اور خلافت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خدا نے یہ سارا نظام اس لیے کر دیا ہے تاکہ انسان کو اس کے کمال تک پہنچایا جا سکے. یعنی جیسے آپ مدرسہ کیوں قائم کرتے ہیں, صحیح معلوم ہے جب مدرسہ ہے واقعی مدرسہ ہے تو کیوں قائم کرتے ہیں؟ تاکہ ایک بچہ ایک طفل اپنے کمال تک پہنچ سکے اور ہر چیز اسی حساب سے ترتیب کریں. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ریگولرس ایکسرسائز کی ڈریٹ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ بچے میں مضبوطی ہو, فٹنس اچھی ہو. اگر آپ اس کو ایک سخت روٹین کا پابند بنا دیں کہ صبح 6 بجے اٹھنا ہے, رات کو جلدی سونا ہے, کیوں؟ اس لیے اس کے زندگی میں ایک ترتیب و تنظیم ہو, جسمانی صحت اچھی ہو. تو اب خدا نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں فرض فرمایا؟ تاکہ انسان اپنے کمال تک پہنچ سکے. یہ بات واضح ہو رہی. یعنی اب ہم ہر چیز جو اس دنیا میں دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے بھائی؟ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اگر یہ بات قبول کر رہا ہے میرا ذہن, تو اب جو چیز بھی اس دنیا میں میں دیکھوں گا وہ اس نظر سے دیکھوں گا کہ اس میں میرے کمال کا کون سا نقطہ پوچھے گا. اس لیے کہ میرے خالق نے کوئی چیز اس میں ایسی نہیں رکھی کہ جس میں انسانیت کا نقصان. خالق نے دیکھیں یہاں پہ تھے باری چکی پراپرٹی پڑی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ انسانوں نے بنایا وہ سب انسان کے لیے فائدہ مند ہے, یہ نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے کہ جو انسانوں نے جتنے ظالمانہ نظام بنائے یہ انسان. میں یہ نہیں کہہ رہا, انسانوں کی بنائی ہوئی چیز کو میں ریفر نہیں کر رہا, خدا کے نظام میں خلقت کر رہا ہوں کہ میرے رب نے جتنا کچھ بنایا ہے خلق فرمایا ہے سب کا سب میرے کمال کے لیے, میرے کمال تک پہنچنے کے لیے. جی دیکھیے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ نہیں, وہ ہمارے بحث نہیں ہے. ابھی ہم اسٹیج وائز جو ہے نا یہ ایک بالکل الگ طرف آپ لگا. ابھی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ پروردگار نے یہ سسٹم بنایا, یہ نظام کائنات, یہ دنیا, اس میں چیزیں رکھی دنیا میں زندگی کے لوازمات, زندگی کے مراحل و مسائل, اور اس میں انسان بن گیا. اب خدا کا یہ جو نظام تخلیق ہے کیا اس سے خدا انسان کو سزا دینا چاہتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے خدا کو کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو صرف ایک آپشن ہمارے پاس بچتا ہے, وہ یہ کہ اس سارے کے سارے نظام کا مقصد واحد ہے کہ اس مخلوق کو جس نے میری امانت کا بول اٹھایا ہے اس کے کمال تک پہنچایا جا سکے. یہاں پر ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اب آپ کے خیال میں خدا نے امانت سے خلافت تک پہنچنے کے جو روٹ بنایا ہوگا وہ ڈینجرس ہوگا یا سیفسٹ پاسبل ہوگا؟ خدا سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اگرچہ کہ یہ معاملہ خود بہت خطرناک ہے, لیکن خدا نے امانت سے خلافت تک جو سیر انسانی یا ولایت کی راہ بنائی ہے, یہ انسان کے جیسے ہم بہت ساری خطرناک چیزیں بناتے ہیں انسان نے انسانوں نے بھی بنائی ہیں, کہ جیسے آپ ایون دیکھ لیں گے جو رولر کوسٹر جو بنائے جاتے ہیں یا جو ویل چیئرس ہوتی ہیں جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اس قسم کے جو سسٹم انسان نے بنائے ہیں, تو ان کو بھی آئی ہوئی چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ جتنے زیادہ کریٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں ان میں فیکٹر آف سیفٹی اتنی زیادہ رکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہوائی جہاز ہے, مثال کے طور پر ہوائی جہاز کے بنانے میں اس کے ڈیزائن میں جو فیکٹر آف سیفٹی ہے وہ شاید 1:100 یا 200 یا 500 ہوتا ہے, لیکن آپ ایک نارمل مشین بناتے ہیں تو اس میں فیکٹر آف سیفٹی 1:2 جیسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہوائی جہاز اگر اس کا سسٹم کہیں بھی فیل کیا تو اتنے سارے انسان گئے, پر ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. تو یہ جو خدا نے ایک نظام بنایا ہے آپ کے خیال میں ایسے چھوڑ دیا, چیکس لگانے چاہیے, سیفٹی والو لگانے چاہیے, لگانے ہوں گے. اور اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے کہ میں نے اسی بات کو لسان وحی سے نکلی اس بات کو ذرا اپنے عامیانہ انداز میں بیان کر دیا کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے جو نظام ہدایت اور رحمت و مغفرت قائم کیا ہے اس کی موجودگی میں انتہائی تعجب ہے کہ کوئی انسان جہنم میں کیسے جا سکتا ہے. خدا کی طرف سے صرف یہ سسٹم بنا کے انسان کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ نظام ہدایت بھی ہے. نظام ہدایت ہونے کے باوجود کہیں گر پڑو تو رحمت و مغفرت بھی ہے. کتنے خدا نے سیفٹی بونس, کتنے چیکس لگائے, کتنا سیف روٹ بنایا ہے, صرف دیر کس بات کی ہے کہ اپنا ہاتھ خدا کے نمائندوں کے ہاتھ میں دے دیا. انسان سے خالی کی ایک چیز نہیں ہوتی, میں نے آپ غور کریں, انسان سے خالی ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ نمائندگان نے, پروردگار حامیان نے الہی کی ولایت کو قبول کر لیں تاکہ وہ انہیں ولایت کا پتہ نہ پہنچا. اس کی توفیق نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے ساری مصیبت ہے. جتنے مسائل اور پریشانیاں انسانیت پر وارد ہیں غور کریں صرف اس ایک مسئلے کی وجہ سے, ورنہ رب العالمین نے اتنا ڈینجرس جو روٹ ہے اس کو اتنا سیف بنا دیا, اس میں اتنے زیادہ انسان کی حفاظت کے انتظامات رکھ دیے ہیں کہ انسان غلطیاں خامیاں کرنے کے باوجود خراب و تباہ ہو. لیکن وہی چیز کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کروائے کہ سب سے زیادہ آمرین سے انسان پر کہ خدا نے اتنا سب کچھ رکھ دیا اور اس کے باوجود انسان اس گڑے میں لگ جاتا, فطرت بھی رکھی, ہدایت بھی رکھی, اس کے بعد اس نظام میں جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ ہے دعائے رفع کا کہ اس زندگی میں موجود ہر چیز مجھے تیری طرف دھکیلتی ہے. اور کیا سمجھا, انسان بیمار پڑ جاتا ہے, زبان کے سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں, یعنی جتنی غذائیں مزے لے لے کے کھا رہا ہوتا تھا سب بیکار ہو جاتی ہیں. کیا کیا یہ انسان کے لیے ایک واضح میسج نہیں ہے کہ دیکھو اصل لذت نہیں ہے غذا بھی ہے؟ یعنی آپ اسی چیز کو زبان پہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم مزہ نہیں آ رہا. وہی چیز ہے کہ جس کو آپ جس لقمے سے آپ اتنی لذت فخر کر رہے تھے اور وہ لقمہ بے لذت ہو گیا, نظام ہضم خراب ہو جائے, انسان اسی لقمے کو اگر دیتا ہے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. یہ چیز سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ دیکھو اصل مزہ کہاں سے آ رہا ہے, مزہ عطا کرنے والا کون ہے اس کی طرف توجہ کرو, صرف ظاہری مزوں کے پیچھے نہ لگے رہو. یہی آزا و جوار ہے جن سے مختلف قسم کی لذتیں اٹھا رہے تھے آپ کسی کام کے لیے رہے. خود سورہ یاسین کی آئے تھے کہ ومن معمر ہو اور منقص ہو پھر پھل افلا یہاں پہ ہوں, کہ جو عمر میں زیادہ ہو جائے وہ خلقت میں جھک جاتا ہے, کمر جھک جاتی ہے, آزا و جوارے کام کرنا ختم کر دیتے ہیں. افلا یہاں پہ ہوں عقل ہی پکڑتے اس چیز سے. اب خدا کس طریقے سے سمجھائے اور کیا کرے کہ انسان اس رستے کو بحفاظت طے کرے, اگرچہ کہ یہ رستہ بے انتہا خطرناک ہے لیکن کیونکہ رب کو کوئی ذاتی منفعت یا انسان کے لیے اذیت منظور نہیں تھی بلکہ رب کے مطمع نظر سے ایک چیز تھی کہ انسان کو امانت سے خلافت تک کا رستہ اچھے طریقے سے طے کر دیا, اس لیے اس نے تمام سپورٹ بھی پرووائڈ کی, سیفٹی بھی پرووائڈ کی, روشنی بھی دی, ہدایت بھی دی, رستے کو اندھیرا بھی نہیں رکھا. لیکن اس کے باوجود صرف ایک مطالبہ خدا کا کہ مجھ پر بھروسہ کرو اور میری ولایت تو قبول کر لو کہ جو انبیاء کی ولایت کی شکل میں تمہارے پاس ہونی چاہیے. صرف خدا کی یہ پیشکش انسان سے قبول نہیں. دیکھیے یہاں پر پھر بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ اگر ہم اصالت فطرت کے قائل نہ ہوں تو یہ اعتراض بالکل پہلے گا. انہیں اصالت فطرت سے مراد یہ کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو اسے صحیح اور غلط کا شعور عطا کرتی ہے, جو اسے صحیح اور غلط کا شعور عطا کرتی ہے. میں اس کی مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو ان کے پیچھے سامری نے, اور جس کے بارے میں روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے وہ جناب جبرائیل روح الامین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, تو وہ مٹی اپنے پاس محفوظ کر دی تھی اور اس میں وہ گوشالہ جو جتنے بھی وہ سونے چاندی جو جمع تھا اس کا گوشالہ بنایا, اس میں مٹی ڈال دی تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. اب آپ اس جملے کو سنیے گا, بہت خطرناک جملہ, واقعی کتنا انگیز ہو گیا. اس نے کہا کہ موسیٰ بھی تو جا کے ایک درخت سے ہی سلام کرتے ہیں کوہ طور پر, انہیں خدا نے ان کے لیے بھی تو شجر کے ذریعے سے کلام کیا ہے, یہاں بھی خدا نے اس گوشالے کے ذریعے سے تم سے بات کی. کتنا گمراہ انگیز, کتنا یعنی کہ جو موسیٰ وہ کہہ رہے ہیں وہی چیز یہاں بھی کہ دیکھو اس میں بھی یہ زندگی, اس میں سے بھی آواز آ رہی ہے. یہ خدا قوم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ تر افراد اس کرنے کا شکار ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہی خدا نے خبر دی اس فتنے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضب اور غصے کے عالم میں ہے اور بہرا وہ چیزوں. اب یہاں پر خدا ان لوگوں کے انجام کے بارے میں ایک آیت میں بیان کر رہا ہے, ان لوگوں کے انجام کے بارے میں جنہوں نے گوشالے کی پرستش کو قبول کر لیا اس فتنے میں مبتلا ہوا. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اس عجل کو اتخاذ کیا، اس کو پکڑ لیا، تو انہیں اپنے رب کے غضب اور حیات دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم مفترین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے برا عمل کیا، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. تو خدا یہ کہتا ہے کہ ایسے کتنے برپا ہوتے ہیں، لیکن جو مفتری ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جن کا کام ہے افواہیں، حد سے باہر نکلنا، ایکسٹراویجنٹ، اس قسم کے افراد ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن انہی میں ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فوراً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلط کام ہو گیا، توبہ کرتے ہیں، ایمان کی راہ پہ واپس آ جاتے ہیں، ان کے لیے خدا مقبول ہے. جس نام سے انکار نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کتنے سخت آتے ہیں زندگیوں میں، لیکن وہ انسان جو اپنی ذات میں قطبل ہے، یعنی اپنی ذات میں بددیانت اور مختری نہیں ہے، خدا اسے اس کتنے سے بچا لیتا ہے. اور جو اس قسم کے افراد ہیں وہ اس کتنے کا شکار ہو کر دنیا اور آخرت کی ذلت میں رہتا ہے.
ایک سوال تھا کہ آپ اگر کوئی بھی انسان ولایت کو دے کے کرنا نہیں،
جو ولایت کو حاصل کر کے کرنا
حصہ کے مسلمان لکھتے ہیں کہ اپنے
مبارک
سلام معلومات سلام.
یعنی اس میں ایک بات اب یہ ہے کہ وہ جو ایک سلسلہ انسانوں کا چل رہا ہے، یعنی ابھی ایک بالکل الگ موضوع پیدا ہو جاتا ہے. میں نے اسی کو اشارہ دینے کے لیے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ اگر میرے آبا و اجداد سے ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے میں فائدے میں ضرور ہوتا ہوں اپنی پیدائش کے وقت. لیکن آپ ایک چیز پر غور کیجیے، قرآن کی ایک آیت پر خدا پیغمبر کے لیے کہتا ہے کہ اگر یہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بنا کر لے آئیں قرآن کے نام پر، ایک لفظ بھی بنا کر لے آئیں، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہر کو کر دیں، ان لوگوں کی سختیوں کو بھی دیکھا ہے. یعنی میں اور آپ جتنی خطاؤں پہ بچ جاتے ہیں اس کے 0.01% پر بھی نبی کی وجہ نہیں. یعنی وہ ایک بیلنس ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جتنا زیادہ پازیٹو سائڈ ڈیولپ ہوتی ہے اتنی ہی اس کے مقابلے میں نگیٹو سائڈ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ پہاڑ کی چوٹی پر جتنا اوپر ہوتے ہیں ذرا سی لفزش اتنی نیچے بھی لے جاتی ہے. ان کے انہیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ایک سلسلہ پورا چل رہا ہے نبوت کا، نبوت اور رسالت کا، اس کے حوالے سے وہ لوگ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، شروع سے بہت آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چیز صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ چیز دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یعنی علمی خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ ایک جاہل خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کی نسبت بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے علم حاصل کرنے کے حوالے سے. ایک ہنر جو نسلوں میں چلا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی جیسے کارپینٹری ہے، کوئی اور چیز ہے، جو ہنر ہے، اس نسل میں پیدا ہونے والے 10-12 نسلوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیجیے کہ پیدائشی طور پہ بہت کچھ لے کے پیدا ہو رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جینیٹک ٹرانسفر، یہ جینز میں بہت ساری چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن انسان چاہے کتنے ہی اچھائی کے ساتھ کیوں نہ پیدا ہو، لیکن اسے اس بات کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہے اور سارے کے ساری چیزیں اس کو خود سے ملتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کبھی نہیں. السلام علیکم.